عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی ایران کی طرف سے قبولیت اور اس کی مختلف وجوہات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے 80 کے اشرے میں ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے عالمی سامراجی طاقتوں کے اشارے پر ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدامی جارحیت میں اس دور کی دونوں عالمی طاقتیں یعنی سوویت یونین اور امریکہ صدام کے ساتھ تھیں، جبکہ علاقے کے عرب ممالک کی اکثریت بھی صدام کا ساتھ دیتے رہے۔ سوویت یونین، امریکہ اور علاقے کی رجت پسند عرب حکومتوں نے صدام کی مالی، اصلاح جاتی، سیاسی، سفارتی، گویا ہر شعبے میں بھرپور مدد کی۔ دوسری طرف یورپی ممالک بھی صدام کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے صدام کی فضائیہ کو مضبوط کرنے اور شکست خوردہ صدام کو حتمی شکست سے نجات دلانے کے لیے ممنوع کیمیائی ہتھیار تک عراق کو فراہم کیے۔ ایران نے 8 سال تک انتہائی محدود وسائل کے ساتھ عراق اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بھرپور جنگ کی اور اپنی خاک کی ایک بالشت بھی صدام کے قبضے میں نہ رہنے دی۔ جنگ کے آخری برسوں میں تو ایران نے عراق کے جزیرے فوف سمیت کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ امریکہ اور روس نیز علاقے کے عرب ممالک کسی بھی صورت میں صدام کو حتمی شکست سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح انہیں یہ بات بھی ہرگز گوارا نہ تھی کہ ایران اس جنگ میں فاتح ہو کر سامنے آئے۔ لہذا 1987-88 میں تمام سامراجی طاقتوں نے ایک بار پھر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ صدام کو اسلحہ جاتی اور مالی حوالے سے اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ ایرانی فورسز کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جائے۔ صدام نے بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی فورسز کو اثر نو منظم کرتے ہوئے نئے نئے حملوں کی منصوبہ بندی کی، اور اس حوالے سے عالمی فوجی مبصرین کی نگرانی میں صدام نے چند برسوں سے اپنائی اپنی دفاعی اسٹریٹجی کو جارحانہ اسٹریٹجی میں تبدیل کر دیا، اور امریکی انٹیلیجنس اور فرانسیسی جنگی طیاروں کی مدد نیز علاقے کے عرب ممالک کی ہر طرح کی مدد کے ساتھ ایران کے خلاف حملوں کو بھی تیز تر کر دیا، اور اس طرح فاف کا جزیرہ ایران کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایرانی عوام پر دباؤ بڑھانے کے لیے صدام نے شہری علاقوں حتی تہران کو اپنے فضائی اور میزائلی حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کی تیل کی پیداوار کو ختم کرنے کے لیے خلیج فارس میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا دیا۔ کویت سمیت بعض دیگر ممالک نے امریکہ کو اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ خلیج فارس میں امریکہ کی موجودگی ایران کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اور امریکہ کی طرف سے بعض آئل ٹرمینل پر حملے، فوجی کشتیوں پر فائرنگ، اور یہاں تک کہ ایران کے مسافر طیارے کو میزائل سے مار گرانے سے یہ واضح ہو گیا کہ ایران کی جنگ اب صرف صدام سے نہیں بلکہ امریکہ بھی اب اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ ایران تیل کی ایکسپورٹ میں کمی، نیز کمزور اقتصادی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی شدید کمی اس بات کا باعث بنی کہ جنگ کی صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایران کو حتی خاردار تار دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ ایسے میں اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بندی کے لیے قرارداد نمبر 598 سامنے آئی، جسے ایران نے شروع میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، تاہم بعد میں جنگی صورتحال اور ملکی اقتصاد کے پیش نظر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگی کمانڈروں اور فوجی ماہرین کے خط کی روشنی میں قرارداد نمبر 598 کو تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی کو بھی قبول کر لیا۔ اس وقت کے صدر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پیرس ڈی کویار کو خط لکھا، جس میں کہا گیا ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری طور پر سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 598 کو عدل و انصاف کے قیام اور عالمی اور خطے میں امن و سلامتی کی برقراری کے لیے قبول کر لے۔ اقوام متحدہ کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل نے فوراً سلامتی کونسل کے سربراہ کو خط کی روشنی میں حکم دیا کہ وہ سلامتی کونسل کے اراکین کا مشورہ لینے کے لیے اجلاس منعقد کرے۔ پیرس ڈی کویار نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہفتہ 10 دن میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے جنگ بندی کا ہنگامی اعلان ایرانی عوام کے لیے ایک غیر متوقع اعلان تھا۔ ایرانی عوام میں اس قرارداد کی قبولیت کے بارے میں زمین ہموار کرنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفصل پیغام دیا۔ البتہ اس وقت حج کے ایام تھے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ بندی اور قرارداد نمبر 598 کے مسائل کو اپنے حج کے پیغام میں بیان فرمایا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام میں ارشاد فرمایا کہ قرارداد کو قبول کرنا سب کے لیے، بالخصوص میرے لیے انتہائی ناگوار اور سخت تھا۔ میں چند دن پہلے تک جنگ کے بارے میں ماضی والے موقف کا حامل تھا اور جنگ کو ملک اور انقلاب کی مصلحت میں سمجھتا تھا، لیکن بہت سے مسائل اور عوامل جن کو اس وقت بیان کرنا مصلحت نہیں، اور خداوند عالم سے امید ہے کہ بعد میں ان کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے گا، تمام سیاسی اور فوجی ماہرین کے مشورے سے جن کی فرض شناسی اور دل سوزی اور صداقت پر مجھے اعتماد ہے، میں نے قرارداد نمبر 598 کو قبول کرنے اور جنگ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو موجودہ صورتحال میں انقلاب اور اسلامی نظام کی مصلحت میں سمجھتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرارداد کو قبول کرنے اور جنگ بندی کی وجوہات کو اس وقت کے حالات کی روشنی میں قبول کیا، لیکن ان کو عوام کے سامنے بیان کرنا مصلحت نہ جانا، اور اس مصلحت کی وجوہات پر روشنی بھی نہیں ڈالی، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ مناسب موقع پر اس مصلحت کو عوام کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ تھی کہ ایران کے لیے جس نئی حکمت عملی کی ضرورت تھی، اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ ان وجوہات اور مصلحتوں کو کھل کر بیان کیا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک اور پیغام میں ارشاد فرمایا تھا کہ ممکن ہے بہت سے لوگ اس وقت اس قرارداد کی قبولیت کے بارے میں مختلف سوالات اٹھائیں اور اس کی وجوہات کے بارے میں استفسار بھی کریں۔ اگرچہ یہ تشویش اور احساسات و جذبات کا اظہار خوبصورت اور اچھا عمل ہے، لیکن اس وقت اس کو کھل کر بیان کرنا قرینِ مصلحت نہیں۔ دوسری طرف صدام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور قرارداد اور جنگ بندی کو قبول کرنے کے حوالے سے لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیا، حالانکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس بات کی توقع نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قرارداد کی منظوری اور جنگ بندی کے لیے اپنی کوششوں اور اقدامات کو جاری رکھا۔ صدام اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نئے سرے سے ایران پر ایک بڑے حملے کا خواہش مند تھا۔ صدام نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایرانی علاقوں شلمچے اور کوشک پر حملہ کر دیا، اور صدامی فورسز نے ان علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی اور خرم شہر اہواز روڈ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اہواز خرم شہر کی 125 کلومیٹر سڑک میں سے 30 کلومیٹر سڑک صدامی فورسز کے قبضے میں آ گئی، اور صدامی فورسز نے اپنے کمانڈوز اور خصوصی دستوں کے ذریعے خرم شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے اہواز خرم شہر روڈ پر قبضے کی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جب خرم شہر اور اہواز کے باشندوں کو اس حملے کی خبر ملی تو ان شہروں کے دلیر اور بہادر شہری ایک بار پھر میدان میں آ گئے، اور انہوں نے ماضی کے ان ایام کی یاد تازہ کر دی جب ایرانی مجاہدین نے خرم شہر کو صدامی فورسز سے آزاد کرایا تھا۔ ان شہروں میں موجود کئی مجاہدین جو 8 سالہ جنگ میں زخمی ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد محاذ جنگ کے اگلے مورچوں کی طرف چل پڑی، جس سے صورتحال ایک دم تبدیل ہو گئی۔ صوبہ خوزستان کے اس وقت کے گورنر نے اعلان کیا کہ صدامی فورسز اہواز کے دروازے پر پہنچ گئی ہیں، لیکن عوام اور رضاکار تنظیمیں پوری طرح مستعد ہیں اور سب مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار و آمادہ ہیں، لہذا دشمن کا تمام محاذوں پر سخت مقابلہ کیا جائے گا اور صوبہ خوزستان کے کسی بھی علاقے میں دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ خوزستان کے گورنر کے مطابق صوبہ خوزستان کے تمام شہروں من جملہ سوسنگر، اہواز، شوش، اندیمشق اور دزفول وغیرہ کو ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، اور مجاہدین میں ہتھیار تقسیم کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ دشمن کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں اور شہر کی حفاظت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو محاذ جنگ پر سامنے لے آئیں۔ سامعین، اس کے بعد کی صورتحال کا اگلے پروگراموں میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔